سے بے کفن کے کفن لے کے جائیں گے، روزے سے بے کفن کے کفن لے کے جائیں گے۔
بردی کا درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، اللهم صل على محمد ام آل محمد واجل فرجه۔ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد ثم آل محمد وعجل فرج، وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين۔ قال الله تعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد، صلی علی آل محمد وعجل فرج۔ خدا و متعال کا انتہائی لطف و کرم، انتہائی احسان ہے، خدا و متعال اپنی نظر لطف سے، اپنی نظر عنایت سے انسانوں کی رہنمائی فرماتا ہے، حتیٰ نبی کے لیے ارشاد فرمایا، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، اے نبی جس کو آپ چاہیں آپ ہدایت نہیں دے سکیں گے، یہ خدا ہے کہ جو ہدایت دے گا۔ اب ظاہر ہے اللہ کے نبی اس کے سوا چاہیں گے ہی نہیں، لیکن خدا متعال اس مفہوم کو ہم تک پہنچانے کے لیے، اگر ایسا ہے تو ہم اپنی مرضی سے ہدایت لے پائیں گے، اپنی طاقت سے لے پائیں گے؟ ہدایت کا بہت اہم چیپٹر اور اس کا پہلو یہ ہے کہ یہ سوائے یہ کہ خدا متعال لطف و کرم فرمائے، یہ ممکن نہیں ہے۔ بدقسمتی سے ہمارے اندر توحید کی یہ گہرائی نہیں ہے، تو مثال کے طور پر جب ہم صبح کو اٹھتے ہیں تو یہ نہیں یاد کر پاتے کہ یہ خدا نے توفیق دیے تو ہم اٹھ سکیں، ورنہ نہیں اٹھ پاتے۔ یا مثال کے طور پر آپ نے اور میں نے اگر کوئی نماز پڑھی تو نماز پڑھنے کے بعد گویا ہم خدا سے یوں کہہ رہے ہوتے ہیں کہ خدایا ہم نے تیرے لیے نماز پڑھی، اور یہ نہیں سوچتے کہ یہ توفیق بھی خدا نے دی تھی کہ میں یہ نماز پڑھ سکتا ہوتا، ورنہ میں کہاں پڑھ سکتا تھا۔ تو ہم لوگ خدا کی دیوی عنایات، خدا نے متعال کی دیوی توفیقات کے سائے میں زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، لیکن معمولاً ان توفیقات کو نہیں سمجھ پاتے اور ان عنایات کے ہونے کو تقریباً بے خبری کے عالم میں گزار دیتے ہیں۔ اچھا، اگر یہ چیز بڑھ جائے تو پھر نعوذ باللہ تعالیٰ پھر کفران نعمت کی طرف جانے لگتی ہے، اور خدا کا دوسرا قانون نافذ ہوتا ہے کہ اگر کوئی کفران نعمت کرتا ہے تو خدا اپنی نعمت کو اس سے چھین لیتا ہے۔ میرے خیال میں بہت ضروری ہے میرے ساتھ بہت بڑی مشکل یہ ہے کہ میں نے 10 سال سے زیادہ اسکول اور کالجز میں پڑھایا ہے اور وہاں ایک سے ایک شیطان بچے بیٹھے ہوتے تھے، رحمان بچے بھی بیٹھے ہوتے تھے. تو اگر آپ ایک کلاس کے اندر بیٹھے ہیں اور وہاں بہت تیز بچے بیٹھے ہوتے ہیں تو آپ کی آنکھوں اور کانوں کو بہت تیز ہونا ہوتا ہے، ورنہ وہ بچے بڑے تماشے کرتے ہیں. پھر اب اس کے نتیجے میں جب ہم مجلسوں میں آتے ہیں تو مجلسوں میں تو اوپن فورم ہوتا ہے، یہاں پہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا. تو مثال کے طور پر یہاں کوئی کیمرے کے سامنے سے گزر جاتا ہے، اس کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ میں کیمرے کے سامنے سے گزر گیا ہوں، ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے. دو لوگ بات کر رہے ہوتے ہیں تو ان کو سمجھ میں نہیں آتا، وہ سوچتے ہیں مولانا مجلس پڑھ رہا ہے ان کو نظر نہیں آئے گا. نہیں، سب نظر آ رہا ہوتا ہے. مت کریں، پھر یہ ڈسٹرب ہوتے ہیں، پھر ٹائم ضائع ہوتا ہے، اٹینشن ضائع ہوتی ہے. آپ کچھ اور سننے کے لیے آئیں، پھر میں آپ کو کچھ اور سناؤں گا، آپ کا وقت ضائع ہوگا. پروردگار انشاءاللہ آپ کی اور ہماری کوششوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. انشاءاللہ اس عزاداری کے صدقے میں جو بہترین نتائج ہمیں دنیا میں ملنے چاہیے، آخرت میں ملنے چاہیے، خدا سب نصیب فرمائے انشاءاللہ. نسلوں کی حفاظت کے لیے، اس پیغام کی نسلوں تک منتقلی کے لیے، انشاءاللہ قیامت تک ہماری نسلیں دین، قرآن، نبی اور آل نبی کے وفادار جانصاروں، درود بھیجیں محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہم. اگر یہ ہمارے اندر یہ عنایات نہ ہوں، یہ توجہات نہ ہوں کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ خدا کی طرف سے ہو رہا ہے. قل لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا، یہ کہیے کہ ہم پر کوئی ایسی چیز نہیں آئے گی سوائے اس کے جو خدا نے لکھی ہو. یہ توحید خدا ہم سے چاہتا ہے کہ ہمارے اندر ہو. تو پھر مثال کے طور پر کوئی کہے گا کہ بھائی کوئی برائی بھی تو آتی ہے. ایک تو یہ کہ جو ہم لوگوں کا برائی کو دیکھنے کا لیول ہے، اگرچہ بات بیچ میں آ گئی لیکن میں عرض کرتا چلوں، میں نے کہیں بھی کچھ دن پہلے بہت اچھا یہ بیان پڑھا تھا، اس میں بہت اچھا لکھا تھا کہ ہم لوگوں کا برائی کو دیکھنے کا لیول ہوریزنٹل ہے. ہوریزنٹل لیول کیا ہے؟ مثلا میں 8 ارب انسانوں میں سے ایک انسان ہوں اور میں اپنے لیول پہ بیٹھ کر ہر چیز کے بارے میں یہ ججمنٹ دیتا ہوں، یہ بری ہے، یہ اچھی ہے، یہ بری ہے، اچھی ہے. اچھا، اس اچھائی اور برائی کا اسکیل اور ایکسس کون ہے؟ میں خود. جو میرے لیے اچھا ہے وہ اچھا ہے، جو میرے لیے برا ہے وہ برا ہے. یہ جو دیکھنے کا لیول ہے یہ ہوریزنٹل لیول ہے، انسانوں کا لیول. اچھا، اگر ہم اس کو اگر اصطلاحاً یہ کہیں الہی منظر. الہی منظر کیا ہے؟ آپ اوپر چلے جائیں کائنات کے اوپر، اس کائنات کے اوپر پورے سسٹم کو دیکھتے ہوئے بتائیں اب اچھا برا کیا ہے. اپنے آپ کو سینٹر آف یونیورس کیوں بنایا ہوا؟ ہم کیا سینٹر آف یونیورس ہیں؟ یہ کس نے ہمیں یہ گمان دیا؟ ہم اپنے لیے سینٹر آف یونیورس ہو سکتے ہیں، لیکن یہ کائنات میں تھوڑی ہوں صرف. اس کائنات میں 7-8 ارب انسان رہ رہے ہیں. ان 7-8 ارب انسانوں کی یہ جو 150 سال کی زندگی ہے، یہ اس پوری یونیورس کی ہسٹری میں سمندر میں قطرے کا پانی بھی نہیں ہے، پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں ہے. اس یونیورس کی ہسٹری، حتیٰ اگر ہم بگ بینگ کو اسٹارٹنگ پوائنٹ لے لیں، تب 13.7 بلین ایئرز ہے. اس 13-13.5 بلین سال کے اندر جو اسٹارز، گلیکسیز، پلانٹس اور فنا فنا ہیں، وہ بلینز بلکہ ٹریلینز ہیں. ان بلینز اور ٹریلینز کے اندر جن کو ہوتے ہوئے بلینز آف ایئرز ہو گئے ہیں، ان میں ایک پلانٹ کے اوپر 8 بلین میں میں ایک ہوں، اور میری ججمنٹ یہ ہے کہ یہ اچھا ہے اور یہ برا ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حتیٰ یہ فلڈ جس کے اندر کئی ہزار لوگ اپنی جانوں سے محروم ہو گئے، اور مثلا 1500 یا 2000 کے قریب یا لاکھوں لوگ بے گھر ہو گئے، اور مثال کے طور پر یہ سفرنگ ان کے اندر فرض کر لیتے ہیں 4 سال رہے گی، 5 سال رہے گی، نہیں معلوم. جن کے بچے مشکل میں ہوئے، ظاہر ہے ان کے دلوں کے اوپر ایک داغ رہے گا، وہ 50 سال رہے گا. 50 سال پوری کائنات میں کتنی مدت ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. اچھا، یہ سب داغ لینے والے ہمیشہ اس دنیا میں رہیں گے؟ نہیں. وہیں جائیں گے جس خدا نے ان کو یہ داغ دیا تھا، پھر وہ انصاف کرے گا۔ تو یہ جو برائی لگ رہی ہے یہ کیا ہے؟ یہ مجھے برائی لگ رہی ہے میرے منظر میں۔ اگر اس الہی منظر نامے کے اندر دیکھیں، اس کی حیثیت کچھ اور لگے گی آپ کو، کوئی حیثیت ہی نہیں لگے گی۔ تو مثال کے طور پر ہمارے پاس قدیم ادیان کے اندر ایک منظر ہے جو ہمارے پاس سورہ، کیا نام سورہ، سورہ کا نام میرے ذہن سے نکل رہا ہے، وہ خدود کو سورہ، بہر عربی میں غلطی نہ کروں، تو مثلا اس میں لکھا کہ جو مومنین کے خلاف لوگ تھے انہوں نے خندق کھودی جس کے اندر آگ لگی ہوئی تھی، اور اس آگ کے اندر مومنوں سے کہا کہ بھئی اگر آپ اپنے ایمان پہ باقی رہنا چاہتے ہیں اس آگ میں کود جائیں۔ سینکڑوں لوگوں کو جلتی ہوئی آگ میں جلا دیا اور خود بیٹھ کے تماشے دیکھتے رہے۔ یہ خدا متعالیٰ نے سورہ میں لکھا ہوا ہے، اور خدا متعالیٰ فرماتا ہے کہ انہوں نے انتقام بس اس وجہ سے لیا کہ یہ ایمان لائے تھے۔ اب کوئی اگر اس منظر کو دیکھتا اس ٹائم کے اوپر تو وہ کہتا خدا کہاں ہے، نعوذ باللہ تعالیٰ، وہ منظر ختم ہو گیا۔ وہ جن لوگوں کے ساتھ یہ ہوا ابدی زندگی کے لیے آسائشوں میں چلے گئے، اور جنہوں نے یہ کیا وہ ابدی زندگی کے لیے عذاب میں معذب ہوں گے۔ اس منظر نامے کی کیا حیثیت رہی؟ تو یہ برائی کو اور اچھائی کو جج کرنے کا جو ہم لوگوں کا طریقہ، یہ ہوریزنٹل ہے، اس کو اوپر سے دیکھیں تو کچھ بھی نہیں ہے یہ۔ البتہ میں جو کہہ رہا ہوں میرے اوپر بھی جب مشکل آئے گی تو میں بلبلاؤں گا، چلاؤں گا، لیکن حماقت ہے۔ قل لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا ہوا مولانا، وہ خدا ہے، وہ سنبھال لے گا۔ تو کبھی بہت سخت کوئی مشکل آئے تو آپ اور میں اپنے ایمان کو آزمانے کے لیے اپنے آپ سے ایک بات پوچھیں، کیا خدا نہیں ہے جو سنبھالنے والا ہے؟ کیوں گھبرا رہا ہوں؟ تو پھر بہت ساری چیزیں انسان کو سمجھ میں آتی ہیں کہ بھئی میں کیوں گھبرا رہا ہوں جبکہ خدا ہے۔ ٹھیک ہے، مجھے یہ لگ رہا ہے کہ یہ صدمہ آیا ہے، لیکن خدا نہیں ہے کیا؟ خدا ہے، تو گھبرانے کی بات کیا ہے؟ کہنا آسان ہے لیکن کرنا بہت دشوار ہے۔ نیندیں اڑ جاتی ہیں، وہ جوان بوڑھا ہو جاتا ہے۔ کسی نے بتایا کہ اس نے جیل خانے میں ایک بندے کو دیکھا کہ جس کو سزائے موت ہوئی تھی، تو کہنے کا میں نے ایک رات میں اس کو بوڑھا ہوتا دیکھا ہے۔ کہنے کا رات کو بال سیاہ تھے اس کے، صبح کو دیکھا میں سفید ہوئے ہوئے تھے، تو ایک رات میں پریشانی میں سفید ہو گئے اس کے بال۔ ایسا ہوتا ہے، تو وجہ کیا ہے؟ وجہ وہی ہے، ایمان کی حالت ذرا سی کمزور ہے، اور یہ بات ذہن سے نکل جاتی ہے کہ جو کچھ ہے وہ خدا کی طرف سے ہے۔ اور یہ جملہ کتنا خوبصورت ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، مصیبت کے وقت میں کہنے کا جملہ، جو کچھ ہے خدا کی طرف سے ہے، اور جو کچھ ہیں ہم، ہم سب نے خدا کی طرف جانا ہے، تو گھبرانا کس بات کا؟ اللہ انشاءاللہ توکل نصیب فرمایا، انشاءاللہ تعالی درود بھیجے محمد و آل محمد پر، صلی علی محمد آل محمد وعجل فرج۔ کل خطبہ نمبر 85 کے جملات آپ کی خدمت میں عرض ہوئے تھے، اور کیا خطبہ ہے ماشاءاللہ، جس کے اندر انسان کی روحانی ترقی کو امام نے ایک صفحے کے اندر بیان کیا کہ کیسے وہ شروع کرتا ہے نفس کی مخالفت سے، اور جیسے جیسے اس نفس کی مخالفت کے اندر وہ ملکہ اور کمال حاصل کرتا ہے، خدا متعالیٰ آخر میں لے جاتے ہوئے اس کو ہدایت کا مینار بنا دیتا ہے، ہدایت کا ستون مینار بنا دیتا ہے۔ ستون تو پھر اسٹیشنری ہوتا ہے، مینار چمکدار ہوتا ہے، وہ دوسروں کو روشنائی دیتا ہے، تو ہدایت کا مینار بنا دیتا ہے خدا متعالیٰ اسے۔ اور جعلنا لہ نورا یمشی بہ فی الناس، خدا متعالیٰ فرماتا ہے ہم اس کے لیے نور قرار دے دیتے ہیں، وہ لوگوں کے درمیان اس نور میں رہتے ہوئے سفر کرتا ہے، یعنی برائی اس تک نہیں آ پاتی، برائی اس تک نہیں آتی، وہ اپنے فیصلے صحیح فیصلے کرتا ہے۔ امام نے فرمایا فیصلے صحیح فیصلے کرتا ہے، گمراہی سے محفوظ رہتا ہے، اور یہ سب کچھ خدا متعالیٰ اس کو نصیب کرتا ہے چونکہ اس نے خدا کے نام پر اپنے نفس کی مخالفت کی تھی۔ اب امام نے فرمایا یہ وہ ہے جو عالم ہے، یہ وہ ہے جس کے پاس علم ہے، اس کو خدا نے علم نصیب کیا ہے۔ میں ایک چیز بار بار دہرا کر اپنے آپ کو بھی خوش کرنے کی کوشش کرتا ہوں شاید، اور پھر لیکن اور دوسروں کو سمجھتا ہوں شاید دوسروں کی کام آئے، لیکن بعد میں ڈرتا ہوں کہ نہیں بعد میں شاید کام نہیں آئے گا اور بہت زیادہ تکرار ہو جائے گی. تو ابھی پچھلی مجلس میں بھی میں نے قلب کے اوپر تفصیل سے عرض کیا، اور یہاں پہ میں دو تین مرتبہ تفصیل سے عرض کر چکا ہوں. قلب کا معاملہ انتہائی سنگین ہے. اگر یہ معاملہ ہمیں اچھی طرح سمجھ میں آ جائے کہ قلب ہے کیا، قلب کی کارروائیاں کیا ہیں، قلب میں وسعت کیسے آتی ہے، اور قلب تنگ اور سیاہ کیسے پڑتا ہے، اور قلب شقی کیسے ہوتا ہے، قساوت قلبی کیسے آتی ہے، قلب میں رقت کیسے آتی ہے، بہت سارے معاملات حل ہو جائیں گے انشاءاللہ. درود بھیجیں صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہم. دنیا بڑی عجیب ہے واقعی. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہم. امام نے اس عالم کے بارے میں تذکرہ فرمایا اور اس کی روحانی کیفیت کو بیان کیا. آخر میں آ کر ہم یہاں پہ رکے تھے، میں آخری جملوں کو پازیٹیو والوں کو دوبارہ عرض تھوڑا سا ایک دو جملے عرض کرتا ہوں. فرمایا کہ وہ اللہ کی سختیوں کو اپنے لیے آسان سمجھ لیتا ہے، دیکھتا ہے تو بصیرت معرفت حاصل کرتا ہے، عمل کرنے پہ تل جاتا ہے. سرچشمہ ہدایت کا شیریں و خوشگوار پانی پی کر سیراب ہوا ہے، جس کے گھاٹ تک اللہ کی رہنمائی سے وہ بآسانی پہنچ گیا. جے تھا اعلیٰ قدر یا موسیٰ، خدا متعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو کوہ طور پہ پہنچا دیا. خدا فرماتا ہے اے موسیٰ آپ حساب کتاب کے تحت یہاں تک آئیں. اور امیر مومنین فرما رہے ہیں مومن اس سرچشمہ ہدایت تک خدا کی رہنمائی سے آسانی سے پہنچ جاتا ہے. حضرت موسیٰ کو پتہ بھی نہیں تھا کہ میں کوہ طور پہ کیوں آیا ہوں، وہ صرف آگ لینے آئے تھے، یہ پوچھنے آئے تھے کہ راستہ کہاں ہے. اور خدا متعالیٰ نے فرمایا انکا بالوادی المقدس سے توا، اس سے پہلے ایک جملہ ہے بہت خوبصورت، ہر جملہ خوبصورت قرآن کے، فخلا نعلیک، اے موسیٰ آپ اپنے دونوں جوتے پاؤں سے نکال دیں. نکال دیں کون سے جوتے نکالیں، کون سے چپل اتاریں، فخلا کھینچ کے نکال دیں، خلع کسی کو مقام منصب سے نکالنے کو کہتے ہیں، خل کرنا، ٹھیک ہے، آپ یہ جوتے اتار دیں. کون سے جوتے اتاریں حضرت موسیٰ علیہ السلام؟ اور اگر صرف دو پاؤں سے جوتے اتروانا ہے تو وہ قرآن کریم میں کیوں آیا ہے؟ امام فرما رہے ہیں شہوتوں کا لباس اتار پھینکا ہے، دنیا کے سارے اندیشوں سے بے فکر ہو گیا، یہ دو جوتے اتار دیے اس نے. فخلع نعلیک، جب تک یہ دو جوتے نہیں اتریں گے وہی نہیں آئے گی. ہاں شہوتوں کا لباس اتار پھینکا ہے، دنیا کے سارے اندیشوں سے بے فکر ہو کر صرف ایک دھن میں لگا ہے، وہ گمراہی کی حالت اور حوث پرستوں کی حوث رانیوں میں حصہ لینے سے دور رہتا ہے، وہ ہدایت کے ابواب کھولنے اور ہلاکت و گمراہی کے دروازے بند کرنے کا ذریعہ بن گیا ہے. دیکھیے یہ انبیاء کے راستے پہ چل نکلا نا. تو جب اس نے شہوتوں کا لباس اتار پھینکا اور دنیا کے اندیشوں سے بے فکر ہو گیا، اور حضرت موسیٰ سے یہی کہا تھا فخلا نعلیک ورنہ وحی نہیں آئے گی، تو جب اس نے یہ کیا تو خدا نے اس کو کیا دے دیا؟ اب وہ ہدایت کے ابواب کھولنے اور ہلاکت و گمراہی کے دروازے بند کرنے کا ذریعہ بن گیا ہے. اذهب الى فرعون انه طغى، اے موسیٰ باپ جائیے ہدایت کریں. اذهب الى فرعون انه طغى، اب آپ گمراہی کے دروازے بند کریں اور بنی اسرائیل کے لیے ہدایت کے دروازے کھول دیں. یہ کب ہوگا؟ فخلع نعلیک، دو جوتے اتار دو. اس نے اپنا راستہ دیکھ لیا، اس پہ گامزن ہے، ہدایت کے مینار کو پہچان لیا، داروں کو تھام کر. یہ سب جملات کل آئے تھے. اللہ اکبر. امام نے آخر میں فرمایا تھا وہ دین خدا کا معدن اس کی زمین میں گھڑی ہوئی میخ کی طرح ہے، اس نے اپنے لیے عدل کو لازم کر لیا، چنانچہ اس کے عدل کا پہلا قدم خواہشوں کو اپنے نفس سے دور کرنا ہے. حق کو بیان کرتا ہے، اس پہ عمل کرتا ہے، نیکی کو کوئی حد ایسی نہیں جس کا اس نے ارادہ نہ کیا ہو، کوئی جگہ ایسی نہیں جہاں نیکی کا امکان ہو اس نے قصد نہ کیا ہو، کوئی جگہ ایسی نہیں جہاں نیکی کا امکان ہو اور اس نے قصد نہ کیا ہو۔ علامہ طباطبائی نے سیرت نبی کے اوپر ایک کتاب لکھی، واقعات نبی کو ہم لوگ سیرت نبی کہتے ہیں جبکہ وہ سیرت نبی نہیں ہے، وہ واقعات نبی ہیں۔ بس فروغ ابدیت سیرت نبی کی کتاب نہیں ہے، تاریخ نبی کی کتاب ہے۔ سیرت نبی کی کتاب وہ ہوگی جس میں نبی کی عملی زندگی بیان ہو رہی ہوگی، وہ سیرت نبی ہوتی ہے۔ علامہ طباطبائی نے سیرت نبوی پر ایک کتاب لکھی اور اپنی زندگی میں عہد کیا کہ نبی نے جو بھی کوئی کام کیا ہوگا میں کم سے کم ایک دفعہ اپنی زندگی میں ضرور کروں گا۔ تو کسی موقع پر اللہ کے نبی نے کسی جنگ کے اندر ایک خاص جانور کا گوشت کھایا تھا اور علامہ طباطبائی کے لیے ثابت ہو گیا کہ یہ ہوا تھا، کہیں سے وہ گوشت ڈھونڈ کر لائے اور انہوں نے کہا مجھے ایک دفعہ کھانا ہے وہ، چونکہ میں نے عہد کیا ہے کہ نبی نے اپنی زندگی میں جو کچھ کیا ہوگا میں کم از کم ایک دفعہ ضرور کروں گا۔ تو فرمایا امام نے کہ نیکی کی کوئی حد ایسی نہیں جس کا اس نے ارادہ نہ کیا ہو، اور کوئی جگہ ایسی نہیں جہاں نیکی کا امکان ہو اور اس نے قصد نہ کیا ہو۔ اس نے اپنی باغ ڈور قرآن کے ہاتھ میں دے دی، وہی اس کا رہنما، اس کا پیشوا ہے، اس کا جہاں اس کا بار گراں اترتا ہے وہیں اس کا سامان اترتا ہے، جہاں اس کی منزل ہوتی ہے وہیں پڑاؤ ڈالتا ہے۔ یہ سب امام نے اس اچھے بندے کے لیے بیان کیا اور اس کے بعد فرمایا اس کے علاوہ ایک دوسرا شخص ہوتا ہے جس نے زبردستی اپنا نام عالم رکھا ہے جبکہ وہ عالم نہیں ہے۔ اب عالم کون ہوا؟ عالم وہ ہوا جس کی میموری شارپ ہے، دہرے کے نہیں۔ عالم وہ ہوا جس کو حدیثیں زیادہ آتی ہیں، قرآن حفظ ہے، دہرے کے نہیں۔ شاید یہ ایک زمانے میں انسٹرومنٹس ہوں، شاید اب وہ بھی نہ رہے ہوں، تو یہ عالم نہیں ہے۔ پھر یہ جو عالم ابھی تک دو صفحوں میں بیان ہوا یہ کون تھا؟ یہ عالم وہ تھا جس نے اپنی زندگی میں حقیقت کا ارادہ کیا، نفس کی مخالفت کی، اس راستے میں جتنی قربانیاں تھیں وہ دینا شروع کر دیں، شہوتوں کو اتار کے پھینک دیا، دنیا کے اندیشوں سے بے فکر ہو گیا، اللہ نے اس کو ہدایت کا چراغ بنا دیا، وہ ہر نیکی تک پہنچنے لگا اور یہ سارے کام سرچشمہ ہدایت تک خدا نے اس کو پہنچایا، یہ عالم ہے۔ اب اس کے مقابلے میں کون آئے گا؟ دیکھتے ہیں، درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ اچھا، اب ایک غلط کام کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم یہ کرنے لگیں کہ ہم اپنی زندگی میں جو چند لوگوں کو جانتے ہوں ان کو کلاسز دینے لگیں، تم عالم، تم غیر عالم، تم، یہ ہرگز نہیں کیجیے گا۔ کیوں؟ ان میں سے بہت ساری چیزیں سوئے زن بنیں گی، بدزنی کہلائے گی، تو آپ یہ ہرگز مت کیجیے گا۔ آپ اس کو ابھی اپنے اور کتاب کے درمیان رکھیں، یعنی میں یہ نہ کروں کہ اس کے ذریعے سے دوسروں کے بارے میں ججمنٹ دینا شروع کروں، میں اس کے ذریعے اپنے بارے میں ججمنٹ دوں۔ میں یہ، مجھے خدا نے کب اس بات کی ذمہ داری دی ہے کہ میں دوسروں کے بارے میں طے کروں کہ وہ نہج و بلاغہ کی رو سے فاسق ہے یا فاجر ہے، مومن ہے یا عادل ہے؟ یہ مجھے کب خدا نے دیا؟ یہ میری جاب نہیں ہے، میرا کام نہیں ہے۔ یہ میرا کام یہ تھا کہ میں اس کو پڑھوں اور اس کے حساب سے دیکھوں میں کہاں کھڑا ہوں۔ تو ایسا نہ ہو کہ ہم باتیں کرتے کرتے یہ کام اپنے دماغ سے کرنا شروع کر دیں گے، ہم دوسروں کے بارے میں ججمنٹ دینا شروع کر دیں گے۔ حق ہمیں نہیں ملا ہے، ہمیں یہ ملا ہے کہ ہم اس سے خود سیکھیں۔ اب امام نے فرمایا دوسرا شخص ہے جس نے زبردستی اپنا نام عالم رکھا ہے، حالانکہ وہ عالم نہیں ہے۔ کیوں عالم نہیں ہے؟ اس نے جاہلوں اور گمراہوں سے جہالتوں اور گمراہیوں کو بٹور لیا ہے، لوگوں کے لیے مکر و فریب کے پھندے، غلط سلط باتوں کے جال بچھائے ہوئے ہیں۔ چار باتیں چار جاہلوں سے سیکھتا ہے، چار باتیں چار نادانوں سے سیکھتا ہے، ان کو خوبصورت سے جملوں میں ڈھالتا ہے، لوگوں کو دیتا ہے، اپنی علمی قابلیت جماتا ہے۔ اب وہ ممکن ہے ممبر پہ بیٹھ کے کرے، ممکن ہے محلے میں بیٹھ کے کرے، ممکن ہے خاندان میں بیٹھ کے کرے۔ وہ زیادہ غلط کر رہا ہے، یہ چھوٹا غلط کر رہا ہے، غلطی میں دونوں ایک ہی ہیں۔ ہم فرعون نہیں ہیں، کیوں نہیں ہیں؟ چونکہ مصر کے بادشاہ ہم نہیں ہیں، تو ممکن ہے تمہارا مصر اتنا سا ہو جس کے تم فرعون ہو، میں قارون نہیں ہوں چونکہ میرے خزانے اتنے نہیں ہیں کہ جن کو 70 آدمی اٹھائیں. ممکن ہے تمہارا خزانہ چونٹی کے منہ میں رکھا ہوا ایک دانہ ہو, تم اس کے قارون ہو. میں اس کا قارون ہوں. میں سامری نہیں ہوں چونکہ میں نے گوشالہ نہیں بنایا جس میں آواز ڈالی ہو, ممکن ہے تم نے جادو کہیں اور کیا ہو. میں بنی اسرائیل کو گمراہ نہیں کر سکا, تمہارا بنی اسرائیل 2 آدمی تھے, تم نے ان کو گمراہ کر لیا. یہ قرآن کریم کے جو کردار ہیں, نہ کردار مٹے ہیں نہ کردار ختم ہوئے ہیں, یہ کردار باقی ہیں. ان کرداروں کے نام اور تبدیل ہوتے رہتے ہیں, ان کرداروں کی لوکیشن چینج ہوتی رہتی ہے, ان کرداروں کا اسکیل چینج ہوتا رہتا ہے, لیکن کردار باقی رہتے ہیں. اگر یہ کردار مٹ جائے نا تو قرآن ابدی کتاب نہیں رہے گی. پھر قرآن ابدی کتاب ہے, اس کا مطلب ہے کردار نہیں مٹیں گے, یہ کردار آتے رہیں گے اور یہ کردار ہمیشہ رہیں گے. ہاں ان کی لوکیشن چینج ہوگی, وہ مصر کے اندر تھا, وہ شاید کسی اور ملک کے اندر ہو, وہ پورے ملک کے مصر کا بادشاہ تھا, یہ ممکن ہے اپنے گھر کا چودھری ہو. وہ قارون جو تھا اس کا خزانہ اتنا تھا, وہ ممکن ہے میرے 5,000 روپے ہوں, کیا پتا. یہ سب تو ہوگا, یعنی اس کو اس انداز میں ہمیں دیکھنا پڑے گا. ابدی کتاب ہونے کا فائدہ یہی ہوتا ہے کہ وہ تمثیل اس عنوان سے دیتی ہے, حقیقت سے نکال کے بتاتی ہے کہ دیکھو یہ تمہاری حقیقت ہے, اب تم غور کرو اس کے اوپر. قرآن کو اپنی رائے پر اور حق کو اپنی خواہشوں پر ڈھالتا ہے. وہ کب ہوگا؟ مثلا میں کہیں بیٹھا, میں کسی سے گفتگو کر رہا ہوں, بات چیت کر رہا ہوں, اب وہ ایک بات کہہ رہا ہے, میں ایک بات کہہ رہا ہوں اور میں قرآن میں ڈھونڈتا ہوں کون سی آیت ہے جو میری بات پہ فٹ ہو رہی ہے. ہاں اس کا مطلب میں نے آیت دیکھ کے رائے نہیں بنائی ہے, رائے دیکھ کر آیت نکال رہا ہوں. سمجھ رہے ہیں؟ قرآن کو استعمال کر رہا ہوں میں کس کام کے لیے؟ اپنے اوپینین کی جسٹیفیکیشن کے لیے, نہ کہ قرآن سے گائیڈنس لینے کے لیے. اور زیادہ تر ایسا ہی نہیں ہوتا. اچھا اس بیچارے سامنے والے کو نہیں پتا کہ ایک اور آیت ہے جو اس کے حق میں جا رہی ہے, اور مجھے بھی پتا ہے لیکن میں اس کو بتاؤں گا نہیں کہ ایک آیت تمہارے حق میں بھی جا رہی ہے. یہ میں نے قرآن کو استعمال نہیں کیا. امام فرما رہے ہیں کہ قرآن کو اپنی رائے پر, حق کو اپنی خواہشوں پر ڈھالتا ہے. ایک اور مصیبت ہے, ایک بڑا اہم معاملہ ہے, وہ یہ کہ اگر کوئی حکمران فاسق ہوتا ہے تو معاشرے میں فسق کیوں پھیلتا ہے؟ ایک حکمران فاسق ہے تو معاشرے میں فسق کیوں پھیلتا ہے, گناہ کیوں پھیلتا ہے؟ بہت ساری وجوہات بتاتے ہیں. مثلا ایک وجہ یہ بتاتے ہیں کہ بھائی جب معاشرے کا حاکم فاسق ہوتا ہے, فاسق ہونے کا مطلب کہ علنی گناہ کرتا ہے. ایک تو گناہگار تو سب ہوتے ہیں, کون سا غیر معصوم تو نہیں ہوگا کہ اس نے گناہ نہیں کیا ہوگا, لیکن فاسق ہونے کا مطلب کیا ہے؟ علنی گناہ کرتا ہے. ٹھیک ہے, اب ایک حکمران ہے اور وہ فاسق ہے, یعنی کیا؟ یعنی علنن کچھ گناہ کرتا ہے. تو اس کی وجہ سے معاشرے میں گناہگاروں کی گناہ پھیلنے لگتے ہیں. صرف وہ گناہ نہیں جو وہ کرتا ہے, اور گناہ بھی پھیل جاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ نمبر ایک, لوگوں کو جرات ملتی ہے کہ دیکھو وہ بھی تو وہ گناہ کر رہا ہے, جب وہ گناہ کر رہا ہے تو میں یہ والا گناہ کیوں نہیں کر سکتا. دوسری بات یہ کہ جس گناہ کے فسق میں وہ مبتلا ہوتا ہے, اب اس گناہگار کو یہ سزا دے گا؟ عمدن نہیں دے گا, کیونکہ اگر یہ دے تو سب کے ذہن میں سوال آئے گا پھر تمہیں کیوں نہیں سزا ملے گی. صحیح ہے؟ تو اگر خدا نہ کرے ایک آدمی ہے جس کا کام یہ ہے کہ وہ اپنے گناہوں کی تاویل قرآن سے نکالتا ہے اور لوگوں کو بتاتا ہے کہ یہ گناہ نہیں ہے, اس کے بعد ہوگا کیا؟ امام فرمان, اس کے بعد یہ ہوگا کہ بڑے سے بڑے جرم کا خوف لوگوں کے دلوں سے نکال دیتا ہے, کیونکہ خود جرم کر رہا ہے. بڑے سے بڑے جرم کا خوف لوگوں کے دلوں سے نکال دیتا ہے, کبیرہ گناہوں کی اہمیت کو کم کرتا ہے. کہتا تو یہ ہے کہ میں شبہات میں توقف کرتا ہوں, حالانکہ انہی میں پڑا ہوا ہے. یعنی وہ کہتا ہے میں محتاط ہوں, میں متقی ہوں, میں گناہ میں یہ نہیں کرتا ہوں, میں وہ نہیں کرتا ہوں. امام فرمایا اسی میں پڑا ہوا ہے یہ. پھر فرمایا اس کا قول یہ ہے کہ میں بدعتوں سے الگ تھلگ رہتا ہوں, حالانکہ انہی میں بیٹھتا ہے. اس کے بعد امام نے خبر دی ہے, فرمائے صورت تو اس کی انسانوں کی سی ہے اور دل حیوانوں کا ہے. فصورت و صورت و انسان والقلب قلب و حیوان. قلب آپ کے ذہن میں ابھی بات ہوئی تھی, قلب قلب حیوان ہے. کیا مطلب؟ حیوان وہ ہے کہ یاکلون ویتمتعون ویلہم العمل. قرآن کریم فرماتا ہے کہ یہ جو کفار ہیں, اور آگے جا کے کہتا ہے کہ فرماتے ہیں کہ یہ جانوروں سے بدتر ہیں, چار پائے جانوروں سے بدتر ہیں. یہ کون ہیں؟ یہ فرمایا کہ یہ وہ ہیں کہ کھاتے ہیں پیتے ہیں, ان کی آرزوئیں ان کو گھسیٹتی رہتی ہیں. یہ جانور ہیں. امام فرما رہے ہیں یہ بھی ایسا ہی ہے, صورت میں انسان ہے, قلب کے اندر جانور ہے. کیوں قلب کے اندر جانور ہے؟ چونکہ اس کی خواہشات اس کو لیڈ کرتی ہیں, اس کو لے کے چلتی ہیں. تو ایک دن خواہشات کہتی ہیں قرآن کو استعمال کرو, قرآن کو استعمال کرتا ہے. دوسرے دن خواہشات کہتی ہیں کہ قرآن کے ذریعے اپنے کسی گناہ کو جسٹیفائی کرو, اس کو جسٹیفائی کرتا ہے. تیسرے دن آیا مثلا قرآن کریم کو استعمال کرو, لوگوں کے دلوں سے گناہ کا خوف نکال دو, وہ بھی کر لے گا. اس کی خواہشات اس کو لے کے چل رہی ہیں. نہ اسے ہدایت کا دروازہ معلوم ہے کہ وہاں تک آ سکے, اور نہ گمراہی کا دروازہ پہچانتا ہے کہ اس سے اپنا رخ موڑ سکے. یہ تو زندوں میں چلتی پھرتی لاش ہے. فَلِذَلِكَ مَيِّتُ الْأَحْيَا. اس کے بعد امام کیا فرما رہے ہیں؟ اب تم بتاؤ تم کہاں جا رہے ہو, تم کہاں جا رہے ہو؟ یہ تو ہو گیا بے علم بے عالم انسان, تم کہاں جا رہے ہو, کیا کر رہے ہو؟ میت الاحیاء بڑی عجیب ٹرم ہے, اس پہ ایک دو جملے عرض کرتا ہوں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد آل محمد وعجل فرق. آپ میرے ایک دو جملوں کو سیریس ایک اور دو نہیں سمجھا کریں. میں نہیں, میں دو سے زیادہ بھی بولوں گا. میں دو تین دفعہ یہ بات کہہ چکا ہوں, تاکہ کوئی بعد میں نہ پکڑ لے کہ مولانا ایک دو بول کے دس پندرہ بولتے ہیں. ہاں تو ہم محاورتاً کہتے ہیں, ہم ایک دو میں ایک یا دو نہیں کہنا چاہ رہے. علامہ جوادی عملی نے بہت خوبصورت ایک جملہ لکھا تھا. آپ گئے ہوں گے وادی السلام نجف اشرف کے نزدیک. اللہ وادی السلام کیا جگہ ہے. اب ہم لوگ میرے جیسے لوگ اندھے وادی السلام جاتے ہیں, قبریں دیکھتے ہیں, واپس آ جاتے ہیں. علامہ سید علی قاضی آیت اللہ العظمیٰ بہجت کے استاد محترم کئی کئی گھنٹے وادی السلام کے سامنے کھڑے رہتے تھے, اور یہ انہوں نے سیکھا مولا امیر المومنین سے, کہ روایت موجود ہے مولا امیر المومنین سے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. صلی علی محمد محمد. رابی کہتا ہے کہ امام تشریف لے گئے نجف کے باہر, ایک دفعہ کھڑے ہوئے اور بہت دیر تک کھڑے رہے. کہنے لگا اتنی دیر تک کھڑے رہے کہ میں کھڑے کھڑے تھک گیا. اس کے بعد کہنے لگا کہ میں نے اپنی آبا زمین پہ بچھائی, میں بیٹھ گیا اور امام کھڑے رہے. کہنے لگا پھر وہ کھڑے رہے اتنی دیر کہ میں بیٹھے بیٹھے تھک گیا, میں پھر دوبارہ کھڑا ہو گیا اور پھر بھی وہ کھڑے رہے. کہنے لگا جب بہت دیر ہو گئی تو میں نے ان سے کہا کہ مولا کیا کھڑے کھڑے آپ کو بہت دیر نہیں ہو گئی؟ امام نے فرمایا کہ کچھ اس طرح کا جملہ فرمایا کہ کچھ دیکھ رہا ہوں یا مثلا تمہیں کچھ دکھائی دے رہا. تو اس نے کہا کہ کیا دکھائی دے رہا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ اگر تم دیکھنے والے ہوتے تو تم دیکھتے کہ مومنین کے ارواح یہاں پر گروہ گروہ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک دوسرے سے کلام کر رہے ہیں. گویا یہاں پر علم کی کوئی سورس ہے جو مومنین ایک دوسرے کے ساتھ شریک ہو رہے ہیں. آپ شاید آپ کی خدمت میں ہوگا, آپ نے سنا ہوگا یہ, اور شاید کہیں پڑھا بھی ہو کہ علم کا حصول اصل میں موت کے بعد شروع ہوتا ہے ہم جیسوں کے لیے. کچھ لوگ اس دنیا کے اندر اتنے عالم ہوتے ہیں کہ موت کے بعد ان کے علم کے سفر میں ایک اور طرح ترقی آتی ہے, اور کچھ لوگ میری طرح اتنے جاہل ہوتے ہیں کہ اصل سفر شروع ہی موت کے بعد ہوتا ہے. تو گویا وادی السلام کے اندر کوئی ایسی جگہ ہے جہاں پر مومنین جمع ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کو سکھا رہے ہوتے ہیں, علم سکھا رہے ہوتے ہیں. اور ان میں سے کچھ عرفا کے اندر یہ طاقت ہوتی ہے کہ وادی السلام جا کر اس علم کو سیکھنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ پیورسٹ سورس آف نالج سے نکل رہا ہوتا ہے. یہ وہ علم نہیں ہے جو ہم کتابوں سے سیکھ رہے ہیں جس میں صرف تصویریں بن رہی ہیں دماغ کے اندر. یہ وہ سکھانے والے ہیں جنہوں نے حقیقت کو اپنی روح میں ریالٹی کے اندر سینس کیا ہوا ہے, تو وہ سکھا رہے ہوتے ہیں. تو یہ ایسی نالج نہیں ہوتی جس میں مسٹیک کا کوئی چانس ہو. یہ پیورسٹ فارم اور سورس ہوتی ہے نالج کی. تو وہ وہاں وادی السلام کے اندر مولا نے اس طریقے سے ارشاد فرمایا. تو یہ جو عرفا کا سلسلہ تھا یہ مشہور تھا. اور اس کی وجہ سے ان لوگوں کو متہم کیا جاتا تھا کہ مثلا یہ مخبوط الحواس قسم کے لوگ ہیں، ان کا کچھ پتہ نہیں ہوتا، گھنٹوں گھنٹوں وہاں کھڑے رہتے ہیں پاگلوں کی طرح، اور اس طرح کی باتیں ان کے بارے میں کہی جاتی تھیں۔ علامہ جوادی عاملی نے ایسی مثال میں کہا کہ بھئی آپ وادی السلام کبھی گئے ہوں، اور آپ اور میں تقریباً سبھی شاید جا چکے ہوں گے، تو وہاں پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ خاندانوں کے مقبرے بھی ہوتے ہیں، تو بیسمنٹس بنے ہوئے ہوتے ہیں، مثلا بیسمنٹ کے اوپر لکھا ہوتا ہے فلاں خاندان، تو اس میں سیڑھیاں نیچے جا رہی ہوتی ہیں، جب آپ سیڑھیوں میں نیچے جائیں گے، ویسے تو زیادہ تر لاک ہوئے ہوئے ہوتے ہیں، ہر آدمی نہیں جا سکتا، لیکن بعض کے کھلے ہوئے بھی ہوتے ہیں، اگر آپ میں ہمت ہو تو آپ چلے جائیں، آپ نیچے جائیں گے تو وہاں چھوٹے چھوٹے حجرے بنے ہوئے ہوں گے جہاں پہ قبریں رکھی ہوئی ہوں بنی ہوئی ہوں گی، ایک بیسمنٹ جس کے اندر، تو وہ اس کو خاندانی مقبرے کہتے ہیں، خاندانی مقبرے۔ تو اغا جوادی عاملی نے ایک مثال میں کہا کہ یہ ہمارے بعض گھر جو شہروں کے اندر گھر ہیں، یہ خاندانی مقبرے ہیں دراصل، یعنی اس میں پورے کے پورے خاندان وہ بسے ہوئے ہیں جو اپنی قبروں کے اندر جیسے پڑے ہوئے ہیں، یہ زندہ نہیں ہے، سب مرے ہوئے ہیں۔ تو گھر خاندانی مقبرے بنے ہوئے ہیں، کیوں؟ چونکہ روح میں ڈیڈ ہے، مری ہوئی روح ہیں، ترقی نہیں ہے، حرکت نہیں ہے، تو ایسا نہ ہو کہ ہمارے گھر ہمارے مقبرے بن چکے ہوں۔ ان گھروں میں قرآن کی تلاوت ہونی چاہیے، ان گھروں میں اللہ کا ذکر ہونا چاہیے، نبی اولاد نبی کا ذکر ہونا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ ہمارے گھروں کو بے نورانیت اتنی گھیر لے کہ یہ ہمارے خاندانوں کے مقبرے بن جائیں۔ اور بدقسمتی سے بعض مقبروں میں وہ گناہ نہیں ہوتے جو زندہ گھروں میں ہوتے ہیں، شاید مقبروں سے بھی بدتر ہو جاتے ہیں بعض گھر، چونکہ مقبروں میں گناہ نہیں ہو رہے ہوتے لیکن گھروں میں گناہ ہو رہے ہوتے ہیں، تو اگر وہ نہیں سیکھ رہے اور پڑھے ہیں تو شاید مقبرے ہیں، اور اگر گناہ بھی کر رہے ہیں تو اور بدتر ہو گیا۔ امام نے فرمایا یہ جو شخص ہے یہ کیا ہے؟ میت الاحیاء، ایسا زندہ ہے جو میت ہے، مرا ہوا ہے، یہ تو زندوں میں چلتی پھرتی لاش ہے۔ اب تم بتاؤ تم کہاں جا رہے ہو؟ اینا تزبون، ہاں امام نے فرمایا تم کہاں جا رہے ہو؟ اینا تزبون، یہاں وہ انا توفکون، تم نے کہاں کا ارادہ کیا ہے؟ حالانکہ ہدایت کے جھنڈے بلند، نشان ظاہر و روشن، حق کے مینار نظم ہیں، تمہیں کہاں بہکایا جا رہا ہے؟ کیوں ادھر ادھر بھٹک رہے ہو جبکہ تمہارے نبی کی عترت تمہارے درمیان موجود ہے؟ عترت نبی ہدایت کا مینار ہے، تم اس سے کیوں نہیں سیکھتے؟ اور تم کیوں آتے ہو؟ پتہ نہیں کسی فلاسفر نے یہ کہا ہے، اور پتہ نہیں کسی سائنٹسٹ نے یہ کہا ہے، اور وہ واٹس ایپ کے اوپر ایک دوسرے کو بھیجے جا رہے ہیں پاگلوں کی طرح، نہ اس کی سورس پتہ، نہ اس بندے کا پتہ، نہ اس کی آئیڈیالوجی پتہ، نہ اس کی تھنکنگ پتہ ہے، اور جملے ایک دوسرے کو بتائے چلے جا رہے ہیں، ایک دوسرے سے متاثر ہوئے جا رہے ہیں کہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، ہمیں سیکھنے کے لیے ابراہیم لنکن چاہیے۔ کیا ہو گیا؟ جہالت میں کیوں اتنے پڑے ہو؟ امام فرمائے تم کہاں جا رہے ہو؟ کہاں ہکائے جا رہے ہو بلا وجہ میں؟ کیوں ادھر ادھر بھٹک رہے ہو جبکہ تمہارے نبی کی عترت تمہارے اندر موجود ہے؟ جو حق کی باغیں، دین کے پرچم، سچائی کی زمانے ہیں، جو قرآن کی بہتر سے بہتر منزل سمجھ سکو، وہیں انہیں بھی جگہ دو، پیاسے اونٹوں کی طرح ان کے سرچشمے ہدایت پر اترو۔ کبھی جانور کو آپ چلا رہے ہوں، ویسے تو اللہ نہ کرے کوئی وقت آئے کہ آپ چلائیں، لیکن اگر کبھی چلا رہے ہوں، مجھے ایک آدھ دفعہ موقع ملا ایران میں کہ میں کسی کیمپنگ سائٹ میں گیا، اور وہاں پر روڈ سے اتر کر جو ٹریولنگ تھی وہ 3 دن تھی، تو سب کچھ سامان جانوروں پہ ہوتا تھا، تو وہ 3 دن میں نے بھی کہا میں چیلنج لیتا ہوں، دیکھتا ہوں میں کر سکتا ہوں، نہیں کہا، جوان تھا اس وقت تو میں کیا اس کو۔ تو بیچ میں کیا ہوتا تھا کہ کبھی ایسا ٹائم آ جاتا تھا کہ بھائی پانی ختم ہو گیا ہے، کھانا ختم ہو گیا ہے، اب آپ ویٹ کر رہے ہیں کہ اگلا جو آپ کا پڑاؤ ہے وہ کب آئے گا۔ اس وقت جب جانور پیاسا ہو اور پانی نظر آئے، پھر ذرا آپ اس کو روک کے دیکھیں، ایسا پھینکے گا پتہ بھی نہیں چلے گا کہاں گئے، جانور نہیں رکتا، پھر وہ پانی پہ جاتا ہے سیدھا پانی پینے کے لیے۔ امام فرما رہے ہیں تم کیوں اس طرح پیاسے اونٹوں کی طرح اپنے نبی کی اولاد کے پیچھے نہیں چلتے؟ تم صرف ان سے لو، کیسے وہ جب پانی کو دیکھتا ہے تو اتنا تمہاری سنتا ہے، نہ باغیں کھینچتے رہو، کچھ نہیں کرو، اس نے جانا ہے وہیں پر ہے، تم کیوں اس طرح نہیں کر رہے؟ اگر ایسے کرتے. اب مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا, یعنی میں خود پریشان ہوں اس لحاظ سے. مثلا اسکول ہم بھی بناتے ہیں پھر وہی ہمیں وہی سلیبس ڈالنے پڑتے ہیں, اور بعض اوقات اتنا احمقانہ لگتا ہے کہ ان پڑھانے ان میں سے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں, شاید کم از کم بھی کم از کم 50% ایسی ہیں جن کا زندگی میں کوئی اثر نہیں ہونے والا. اس وقت دنیا کے ایجوکیشن سسٹمز کے اندر اتنا زیادہ کمپلیکیشن ہم سب کو معلوم ہے آ گیا ہے. امریکہ جس کو ہم لوگ پتہ نہیں کیوں بیوقوفوں کی طرح ہماری بہت سارے لوگ آئیڈیالائز کیے بیٹھے ہیں, وہ خود کہہ رہے ہیں کہ ہم فرسودہ ترین نظام لیے بیٹھے ہیں ایجوکیشن کے اندر. قبول کرتے ہیں, پتہ نہیں کتنے کرٹکس ہیں ان لوگوں کے, اور وہ سب مان رہے ہیں کہ ہاں بھائی ہم لوگ ڈوب گئے, ہم لوگ بڑا غرق ہو گیا ہمارا. حتیٰ وہ اسکینڈینیوینس کو کہتے ہیں کہ آپ کے پاس بہت اچھا نظام ہے, ہمارے پاس خراب ہے, اور پتہ نہیں کیوں ہم لوگوں کے دماغ میں امریکہ پھنسا ہوا ہے. تو خود ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ بھائی کلاس ون سے لے کے کلاس ایٹ تک جو کچھ آپ نے پڑھایا بچے کو, اس میں سے 30% بھی اس کی فیوچر کی لائف میں کام نہیں آئے گا, تو اب بیکار, پتہ نہیں کیا پڑھایا. اب یہی ہم لوگوں کی مشکل بن گئی ہے کہ ہم ادھر ادھر کی چیزیں پڑھائے جا رہے ہیں اور پڑھے جا رہے ہیں, اور خود بھی اسکول بنائیں گے پھر وہی کریں گے, اور جو ہم نے بچوں کو بتا دینا تھا وہ پتہ نہیں وہ بیچارے کہاں سیکھیں گے اور ہم ان کو بیچاروں کو کب بتائیں گے. تو یہ ایک عجیب مشکل پھنس گئی ہے. اے لوگو, درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر.
صلی علی محمد محمد وعجل فرج.
جو انسان شناسی سے مربوط خطبہ نمبر 85 میں تھا وہ اس جگہ تک تھا, لیکن میں سوچا ہوں خطبہ یہاں تک آئیں تو ایک پیراگراف اور ہم پڑھ لیتے ہیں, اور اس میں اللہ کے نبی کا تذکرہ ہے. اے لوگو, نبی کے اس ارشاد کو سنو, نبی کی ذات پر درود بھیجے گا محمد و آل محمد.
اللہم صلی علی محمد آل محمد.
اے لوگو, خاتم النبیین کے اس ارشاد کو سنو کہ انہوں نے فرمایا, ہم میں سے جو مر جاتا ہے وہ مردہ نہیں ہے, ہم میں سے جو مر جاتا ہے وہ مردہ نہیں ہے, ہم میں سے جو بظاہر مثلا لگتا ہے کہ قبر میں بوسیدہ ہو گیا ہوگا, فرمایا وہ حقیقت میں کبھی بوسیدہ نہیں ہوتا. جو باتیں تم نہیں جانتے ان کے متعلق زبان سے کچھ نہ نکالو, اس لیے کہ حق کا بیشتر حصہ انہی چیزوں میں ہے جن سے تم بیگانہ اور نہ آشنا ہو, اور تمہاری کوئی حجت اس پر تمام نہ ہو اسے معذور سمجھو. کیا میں نے تمہارے سامنے ثقل اکبر قرآن کریم پر عمل نہیں کیا, اور ثقل اصغر اہل بیت کو تم میں زندہ نہیں رکھا؟ امام اپنے بارے میں ارشاد فرما رہے ہیں, میں نے تمہارے درمیان ایمان کا جھنڈا گاڑا, حلال و حرام کی حدیں بتائیں, اور اپنے عزل سے تمہیں عافیت کے جامع پہنائے, قول و عمل سے حسن و سلوک کا فرش تمہارے لیے بچھا دیا, تم سے ہمیشہ پاکیزہ اخلاق کے ساتھ پیش آیا, جس چیز کی گہرائیوں تک نگاہ نہ پہنچ سکے اور فکر کی جولانیاں عاجز رہیں, اس میں اپنی رائے کو کار فرما نہ کرو. امام فرما رہے ہیں جہاں تمہارا بس نہیں ہے وہاں پر بے تکی بات مت کرو, ٹھہر جاؤ. تو یہ جو واٹس ایپ کے مجتہدین ہر روز نئے نئے فتویٰ دیتے رہتے ہیں, یہ بے تکی حرکتیں کرتے ہیں. یہ رائے صحیح نہیں ہے, یہ آیت یہ مطلب نہیں ہے, یہ روایت تو غلط ہو گئی, یہ کیا ہو گیا, کہاں سے علم لائے ہو, کہاں سے سیکھا ہے, بے تکی باتیں. چونکہ ایک سم کے پیچھے چھپے ہوئے ہو تو اپنے چھپے ہوئے اندر بیٹھ کر جو بولنا ہے بولتے رہتے ہو, اگر ہمت ہے تو آؤ عوام کے سامنے تاکہ تم سے عوام پوچھے کہ تمہارے پاس آیا کہاں سے یہ علم, کس کی بیس پہ بول رہے ہو, چھپ چھپ کر وار کر رہے ہیں. اور مجھے یقین ہے ان میں بہت سارے ایسے بکبک کرنے والے, ان کا کوئی تعلق دین ایمان مذہب تشیع تسنن کسی سے نہیں ہوگا, یہ صرف وہ بغیرت ہیں جن کا کام ہی ہوگا کہ وہ دین کے نام پہ فتنے پھیلائیں. اب میں یہاں بیٹھا ہوں تو میں سوچ رہا ہوں گا یہ کسی سنی نے کہا ہوگا, وہ سنی بیچارہ وہاں بیٹھا ہوگا کہے گا کسی شیعہ نے کہا ہوگا, حتیٰ کرسچن کہہ رہا ہوگا یہ مسلمان میرے لیے بکرا ہے, وہ مسلمان سوچا ہوگا کرسچن میرے لیے بکرا ہے. اس کو کسی کو کسی سے کوئی غرض نہیں ہوگا. انسانیت کے دشمن بیٹھے ہیں بہت سارے, ان کا کام ہی یہی ہے. آپ افریقن کنٹریز چلے جائیں, ایک ملک کانگو جس کو پہلے پتہ نہیں زائر کہتے تھے, اب اس کو ڈی آر کانگو کہتے ہیں, ڈیموکریٹک ریپبلک آف کانگو. منرلز بھری پڑی ہیں, جو آپ قیمتی منرلز دنیا میں جانتے ہیں, ڈائمنڈ پلٹینم گولڈ, سب اس کے اندر ہے وہاں پر صحیح. ایک دن جنگوں سے چین نہیں لے پا رہے. اتنی فرٹائل لینڈ ہے, اتنی فرٹائل لینڈ ہے. میں وہاں پہ گیا دو تین دفعہ, جو اب گیا تو وہاں پر مثلا کوئی یہ بتا رہا تھا کہ ہم نے کسی مالی کو ہائر کیا کہ وہ ایک بہت بڑا لون تھا اس میں پودے لگائے, تو پودے کی اس کو سب بتایا یہ پودا یہاں لگنا ہے وہ پودا وہاں لگنا ہے. کہنے کا ایک چند ہفتوں کے بعد دیکھا کہ جہاں ہم نے نہیں کہا تھا وہاں پہ پودا لگا ہوا ہے. جس پودے کو ہم نے کہا تھا اس کونے میں لگنا چاہیے, دیکھا بیچ میں نکلا ہوا ہے. اب کیا بیچ میں بھیج تو کہ یہاں تو ہم نے گھاس کا کہا تھا, تو اس کو بلایا کہ یہ پودا یہاں سے کیسے نکل آیا. کہنے لگا کہ بھائی میرے ہاتھ سے بیج گر گیا ہوگا, یہاں تو زمین تمہیں پتہ ہے جہاں بیج گر جاتا ہے نکل آتا ہے, اتنی فرٹائل لینڈ ہے. اور لوگوں کی غربت جا کے دیکھیے گا. خدا شاہد ہے میں نے اپنی آنکھوں سے, کسی نے مجھے کہا, میں نے کہا بھائی ایسا ہے سننا کچھ اور ہوتا ہے پہلے مجھے دکھا دو. کہنے لگا مولانا بہت رش ہوگا وہاں پہ, پرانا ایئر وہاں پہ کوئی ریلوے اسٹیشن تھا, اب تو ریل بھی بند ہو گئی وہاں پہ. تو کہنے لگا اس ریلوے اسٹیشن میں ایک مارکیٹ ہے وہاں پہ یہ ہوتا ہے. میں نے کہا مجھے دکھاؤ. کہنے لگا مولانا بہت رش ہوگا. میں نے کہا میں دیکھنا چاہ رہا ہوں, اپنی آنکھ سے دیکھوں گا. مجھے بڑی مشکل سے وہ لے گیا. میں نے کہا کہاں پر ہے؟ اس نے شیشہ نیچے کر کے کہا مولانا وہ دیکھیں وہ آپ کو نظر آ گیا. میں نے کہا ہاں مجھے اب نظر آیا ہے. تو اس نے مجھے بتایا تھا مولانا یہاں پیاز کلو میں نہیں بکتی, یہاں ایک پیاز کے چار ٹکڑے کر کے ایک چوتھائی بکتا ہے. تو میں نے کہا مجھے دکھاؤ کہاں بک رہا ہے. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہاں بک رہا. یہ غربت ہے. اور یہ کس ملک کی کہانی ہے جہاں پہ جہاز اتر رہے ہیں نکال رہے ہیں اور لے جا رہے ہیں اور کوئی پوچھنے والا نہیں کیا کسٹم ہے کیا ٹیکسیشن ہے کیا دیا آپ نے اس ملک کو, کچھ نہیں. اور وہ کیوں ایسا کر رہے ہیں؟ وہ جنگوں میں مبتلا کیے ہوئے ہیں, پورا ملک سول وار میں کب سے مبتلا ہوا ہوا ہے. اور یہ سب لوٹ رہے ہیں یورپینز اور امریکنز. ہر افریقن کنٹری کے اندر کہانی یہی ہے. بورونڈی رواندا دو ملک ہیں, 1,10,00,000 1,20,00,000 ایسی آبادی ہے. دونوں کے اندر دو قبیلے ہیں, ہوٹسو ٹوٹسی, ہوٹو اور ٹوٹسی. 1995 کی بات ہے شاید مجھے یاد آتا ہے, سول وار ہوئی اور وہ طریقہ وہی ہے لوٹنے کا طریقہ, جنگ کرواؤ. یورپینز جنگ کراتے ہیں. بہترین دنیا کی جو چائے ہے وہ یہاں بنتی ہے, آپ کو نام بھی نہیں پتا ہوں گے. دنیا کی بہترین چائے یہاں بنتی ہے. یعنی گورنمنٹ جو آکشن کرتی ہے چائے, کینیا کے اندر آکشن ہوتا ہے, دنیا مختلف ملکوں میں ہوتا ہے, تو رواندا کی آکشن کی چائے $4 فی کلو ہوتی ہے. گورنمنٹ جو آکشن کر رہی ہے, ابھی اس کو لینے والا لے کے جائے گا, دوسرے کنٹری پہنچائے گا, پروسیسنگ کرے گا, سب کچھ کرے گا, پھر آپ کو ڈبے میں ملے گی. گورنمنٹ کے آکشن کے اندر چائے $4 فی کلو ہوتی ہے, اتنی اچھی چائے ہے. صحیح ہے. 1995 میں یہاں پہ سول وار ہوئی, جو مجھے یاد آ رہا ہے ابھی 1995, ممکن ہے کوئی اور سال ہو. 3 مہینے کے اندر دو قبیلوں نے ایک دوسرے کے 800,000 بندے مارے تھے. 10,000 ڈیلی کا ایوریج آ رہا ہے, 8,000 یا 10,000, آپ تصور کر سکتے ہیں. اور یہ سب اپنے سیٹلائٹ سے ان دریاؤں کے اندر لاشیں دیکھتے رہے جن میں سے ایک پہ بھی سر نہیں تھا, اور ہزاروں کے اندر وہ لاشیں آتی تھیں دریا میں, یہ تماشا دیکھتے رہے. اور وہ چائے جو $4 فی کلو بکتی تھی, اس زمانے کے بعد جب یہ ہو گیا وہ ہو گیا ختم ہو گیا, 75 سینٹ فی کلو بکی ہے. یہ جنگ کرنے کا فائدہ ہوا انہیں. یہ پورے افریقہ کا حشر ہے. یہ انسانی طبیعت ہے, یہ ہوا و ہوس کی پیروی کا نتیجہ یہ ہے. اور اب دیکھو یہاں پہ کیا ہو رہا ہے, کتنے لوگ مر رہے ہیں, کتنے لوگ مصیبت میں مبتلا ہیں. کیوں؟ چند لوگوں کی ہوا و ہوس, جنہوں نے اس ملک کو برباد کر دیا, کروڑوں کی زندگیوں کو برباد کر دیا. اور بس وہی ہوا و ہوس کا بازار گرم. تو یہ وہ تلخی ہے جو اس ہوا و ہوس کے پیچھے چھپی ہوئی ہے. بظاہر بہت اچھا لگتا ہے کہ ایک آدمی جو دل میں چاہے کھائے, جو دل میں آ رہا ہے پیئے, لیکن اینڈ بھی تو سوچو, اینڈ کیا ہے؟ اینڈ یہ ہے. اور ابھی یہ بھی نہیں پتا کہ یہ اینڈ ہو, نہیں معلوم اس کے بعد کیا ہے. پورے افریقہ کے اندر تقریباً فیملی نام کی کوئی چیز نہیں بچی ہے. روٹین ہے کہ کوئی مرد اپنے بچے نہیں پال رہا ہے, صرف خواتین پال رہی ہیں، سنگل پیرنٹ فیملیز روٹین ہے وہاں پر، یہ ہوا اس کا نتیجہ ہے. آپ الحمدللہ اپنے معاشرے کے اندر بہت ساری چیزوں کو ابھی اپنی جگہ پہ دیکھ رہے ہیں، اس کو لوٹنے نہ دیں اتنی آسانی سے. اور جو کہہ رہے ہیں نا اب اس سے برا کیا ہوگا، ابھی نہیں پتا تمہیں اس سے برا کیا ہو سکتا ہے، ابھی بہت گنجائش ہے برے ہونے کی. کیوں برائی پکار رہے ہو؟ ابھی تو دیکھا نہیں ہے ہم نے، خدا آپ کو نہ دکھائے. جو میں میرے جیسا آدمی وہاں جاتا ہے، خدا شاہد ہے کھانا کھانا مشکل پڑ جاتا ہے، اتنے باہر بھوکے بیٹھے ہیں. اتنی مصیبت میں لوگوں کو انسان دیکھ دیکھ کے کڑ کڑ کے کہتا ہے بھائی میں کھانا کیسے کھا رہا ہوں. یہاں پر بھی ہے ایسا، لیکن وہ عالم ہی کچھ اور ہے. آپ کو میں خدا شاہد ہے میں کہہ رہا ہوں، آپ ایک برگر لیں، اپنے دانت سے کاٹیں، دانت سے کاٹیں اور ایک کو پکڑا دیں، مزے سے لے گا آپ سے، شکر گزار ہوگا آپ کا. یہاں تک پہنچتا ہے معاملہ. اب اس کے پیچھے جو فساد اخلاقی اخلاقی مفاسد آئیں گے وہ آپ خود سمجھ جائیں. پھر یہاں پہ بتانے کی کیا ضرورت، آپ خود سمجھ جائیں کیا کیا ہو رہا ہوگا وہاں پہ. تو عزیزان محترم، یہ سب نفس پرستی کا آغاز بظاہر چھوٹا سا ہوتا ہے لیکن اینڈ بہت برا ہے. پھر تو یہی کنٹرول ہونا بہت اچھا ہو کہ جلدی کنٹرول ہو جائے. آپ کی عمر اگر کم ہے جلدی کنٹرول کر لیں، زیادہ عمر کے بھی ہیں موت سے پہلے کنٹرول کر لو، موت کے بعد تو کم ویسے ہی معاملہ نکل جائے گا انشاءاللہ. خدا توفیق نصیب فرمائے. بہت وقت لیا میں نے آپ کا، یہ سید الشہداء کی عزا کے صدقے میں خدا متعالی نے ہم لوگوں کو درسگاہ دی ہوئی ہے. سید الشہداء کی عزا کے صدقے میں، اہل بیت اطہار علیہ السلام کی محبت کے صدقے میں نہج و بلاغہ آپ کے اور ہمارے درمیان ابھی تک باقی ہے الحمدللہ رب العالمین. اور سب سے بڑا جو کارنامہ الحمدللہ رب العالمین اثر، وہ یہ کہ آپ کے اور ہمارے دلوں کے اندر رقت باقی ہے، ابھی محبتیں باقی ہیں، ہمدردیاں ابھی باقی ہیں، قسی و قلب نہیں ہوئے ابھی الحمدللہ رب العالمین. میں گارنٹی سے کہتا ہوں، اگر کوئی مجھے یہ بتائے، گارنٹی سے کہہ رہا ہوں، اگر مجھے کوئی یہ بتائے کہ سید الشہداء کے غم میں رونے والے نے اپنے کسی دشمن کو پیاسا مارا، تو میں گارنٹی سے کہہ رہا ہوں پھر وہ امام حسین کے غم میں نہیں روتا ہوگا، ہو ہی نہیں سکتا. سید الشہداء کے غم میں رونے والا کبھی یہ کام نہیں کرے گا. سید الشہداء کے غم میں رونے والا تو پیاسے کے نام پہ رو پڑتا ہے. سید الشہداء کے غم میں رونے والا کیا نہیں جانتا کہ یتیمہ کسے کہتے ہیں؟ کتنی دفعہ دنیا کے اندر حادثات ہوتے ہیں، سانحات ہوتے ہیں، لیکن سید الشہداء کی محبت نے انسانوں کو ایک خاص لمحے کی طرف تیار کر دیا ہے. اور جب بھی انسان کے ذہن میں یہ تصور آتا ہے اللہ اکبر، کوئی زندان ہو جہاں پر ایک بچی رو رہی ہو، تصور کافی ہے، تصور کافی ہے. میرے ذہن میں بار بار یہ جملہ آتا ہے اور آج بھی کہیں پہ عرض کر رہا تھا کہ عاشور کے دن سید الشہداء کی مظلومیت کی علامت حضرت علی اصغر کے گلے پر تیرے ستم چلنا ہے. ہر شہید کی شہادت مظلومیت کی علامت تھی، لیکن سید الشہداء کے اس 6 مہینے کے بچے کے گلے پر تیرے ستم چلنا، وہ علامت، سب سے بڑی علامت سید الشہداء کی مظلومیت کی قرار پائی. اب خاندان عصمت و طہارت نے جو اسارت کا زمانہ گزارا، اس میں لمحہ لمحہ مظلومیت کا تھا. جو روایت میں اور آپ بچپن سے سنتے ہیں کہ اونٹ چلتے تھے اور بچے گر جاتے تھے اور کچل جاتے تھے، اللہ کیا مظلومیت رہی. وہ جو ہم اور آپ سنتے ہیں کہ بچے دشمنوں کے پاس جا کے پانی مانگتے تھے، وہ پانی گھرا دیتے تھے اور بچے پیاسے رہ جاتے، مظلومیت ہی مظلومیت. اور باقی کچھ مظلومیتیں ایسی ہیں جن کو بتاتے وقت اولاد نبی کا چاہنے والا بتانے کی جرات نہیں کر پاتا، کس منہ سے کہے کہ اولاد نبی بازاروں میں بیٹھے رہے اور وہ لعین اپنے درباروں کے اندر ان کو اجازت نہیں دیتے تھے کیا ہے؟ اللہ نہیں معلوم کون سے مراحل تھے، نہیں معلوم کون سے وہ انداز تھے کہ جب دربار کے اندر تشریف لائے۔ ہمارے پاس ایک بڑی عجیب روایت ہے، یہ روایت معمولاً بیان ہوتی ہے اور کچھ مصادر کے اندر بھی اس کا سند موجود ہے کہ ایک موقع آیا جب دربار کے اندر سر اقدس امام حسین اور اہل بیت اطہار علیہم السلام تشریف فرما، اور وہ یزید سید الشہداء کی بچی سے کہتا ہے کیا یہی تیرے بابا کا سر ہے؟ کیا تیرے بابا بھی تجھے پہچانتے ہیں؟ اور وہ بچی کہتی ہے کہ ہاں یہی میرے بابا کا سر اور میرا والد مجھے پہچانتے ہیں۔ ہمارے پاس روایت موجود ہے ایک شب کی تاریکی میں، عزیزو یہ جملہ ہمارے پاس روایت میں موجود ہے کہ سید الشہداء کا سر پھینکا گیا، بچی کے سامنے وہ سر پھینکا گیا اور اس بچی نے سر کو گود میں لے کر مرثیہ پڑھنا شروع کیا، کس نے تیرے گلے پہ چھری چلائی؟ سید الشہداء کی مظلومیت کی علامت یہ یتیمہ کا بین ہے، یہ یتیمہ کا نوحہ ہے۔ بس ایک موقع آیا کہ بچی نوحہ اور مرثیہ پڑھتے پڑھتے خاموش ہو گئی، مولا چوتھے امام تشریف لائے اور فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایک مولا چوتھے امام نے پہلے بھی یہ جملہ پڑھا تھا، وہ جملہ کب تھا؟ جب امام خیمے سے تشریف لائے تھے، سر اقدس کو نیزے پر دیکھا تھا اور فرمایا تھا انا للہ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ پروردگار تجھے واسطہ نبی اولاد نبی کا، سید الشہداء کے یتیموں کی مظلومیت کا واسطہ، اس قلیل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے پاک پروردگار، مرتے دموں تک قرآن و اہل بیت کے تابے داروں میں قرار فرما، قیامت تک ہماری تمام نسلوں کو ان کے جانساروں وفاداروں میں قرار فرما۔ خدایا ان کے وارث کے ظہور کا دن دیکھنا نصیب فرما، ان کی نصرت اور اس راہ میں شہادت نصیب فرما۔ تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے وقت کے امام کے ظہور کی تعجیل کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد پر۔